السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول پر تازہ ترین جھڑپوں میں بتایا گیا ہے کہ دونوں جانب کے متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں. پاکستان کی وفاقی حکومت نے بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی ہے. سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان السعود نے جمعرات کو پاکستان کا مختصر دورہ کیا ہے. اقوام متحدہ نے نوبیل انعام یافتہ پاکستانی طالبہ ملالہ یوسف زئی کو 21ویں صدی کی دوسری دہائی کے لیے دنیا کی مقبول ترین نو عمر لڑکی قرار دیا ہے. افغان وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ بلخ ضلع کے ایک افغان فوجی اڈے کے نزدیک ایک کار بم دھماکے میں 6 افغان فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں. بھارت کی ریاست اتر پردیش کی حکومت نے متنازعہ شہریت بل کے خلاف مظاہروں کے دوران توڑ پھوڑ اور املاک کو نقصان پہنچانے والے 130 سے زائد افراد کو 50 لاکھ روپے کے جرمانوں کے نوٹس بھیج دیے ہیں. بھارت کے آرمی چیف جنرل بپن راوت کے شہریت قانون کے خلاف ملک بھر میں جاری مظاہروں پر بیان سامنے آیا ہے جس پر حزب اختلاف کی جماعتیں اسے ایک سیاسی بیان قرار دے رہی ہیں. امریکہ میں کرسمس کے دن فائرنگ کے مختلف 52 واقعات رونما ہوئے جن میں 26 افراد ہلاک اور جبکہ 44 زخمی ہو گئے ہیں. فلپائن میں عہدیداروں نے جمعرات کے روز کہا کہ کرسمس کے دن ملک کے وسطی حصے میں ایک طوفان میں کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور عراق میں بدھ کو حکومت مخالف احتجاجی مظاہرے جاری رہے. اور شام کی حکومتی فوجیں جنہیں روسی طیاروں کی فضائی مدد حاصل تھی شمال مغربی صوبے ادلب کی طرف پیش قدمی کر رہی ہیں. یہ تھیں 6 سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول پر تازہ ترین جھڑپوں میں بتایا گیا ہے کہ دونوں جانب کے متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں, جبکہ ہمارے نمائندے نے مظفرآباد سے رپورٹ دی ہے کہ دونوں طرف کے 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں. پاکستانی فوج نے کئی روز پہلے بھارتی فورسز پر یہ جھڑپیں شروع کرنے کا الزام عائد کیا تھا اور تصدیق کی تھی کہ ایل او سی پر دیوا سیکٹر میں اس کے 2 فوجی جاں بحق ہو گئے تھے. پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستانی فوجوں نے جوابی کارروائی میں 3 بھارتی فوجی ہلاک کر دیے ہیں. بھارتی فوج نے تاہم اپنے ایک فوجی اور ایک شہری کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے اور بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق کشمیر کی سرحد پر یہ لوگ پاکستانی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ میں ہلاک ہوئے ہیں. اور ہمارے نمائندے نے مظفرآباد سے جو رپورٹ دی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جنگ بندی لائن پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بسنے والوں کو حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ چند لمحے بعد پیش کریں گے. پاکستان کی وفاقی حکومت نے بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی ہے. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق وفاقی حکومت کو 6 ماہ میں قانون سازی کرنے کا حکم دیا تھا. جمعرات کو وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں دائر نظر ثانی کی درخواست میں استدعا کی ہے کہ درخواست پر سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دیا جائے. حکومت نے درخواست کی ان کیمرہ سماعت کی استدعا کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ فیصلے میں اہم آئینی اور قانونی نکات کا جائزہ نہیں لیا گیا ہے. سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان السعود نے جمعرات کو پاکستان کا مختصر دورہ کیا ہے. انہوں نے اپنے وفد کے ہمراہ اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی. پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق سعودی اور پاکستانی وزرائے خارجہ کے درمیان ملاقات میں دو طرفہ تعلقات, باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. خیال رہے کہ سعودی وزیر خارجہ ایسے وقت میں پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں جب حال ہی میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے سعودی عرب کے دورے کے بعد ملائیشیا میں ہونے والی اسلامی ممالک کی کانفرنس میں شرکت سے معذرت کر لی تھی۔ اقوام متحدہ نے نوبیل انعام یافتہ پاکستانی طالبہ ملالہ یوسف زئی کو 21ویں صدی کی دوسری دہائی کے لیے دنیا کی مقبول ترین نو عمر لڑکی قرار دیا ہے۔ ادارے نے صدی کی تیسری دہائی کے آغاز پر جاری اپنی جائزہ رپورٹ میں سن 2010 سے سن 2019 کے دوران ملالہ کی خدمات کو سر فہرست رکھتے ہوئے نمایاں انداز میں انہیں پیش کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی نیوز سروس کی جانب سے جاری کیے گئے جائزے میں لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے ملالہ کی کوششوں کا اعتراف بھی شامل ہے۔ افغان وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ بلخ صوبے میں بلخ ضلع کے ایک افغان فوجی اڈے کے نزدیک ایک کار بم دھماکے میں 6 افغان فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ حملہ ایک خودکش کار بم حملے سے شروع ہوا، جس کے بعد باغی گروپ نے ملک نامی ضلع کے اڈے پر قبضہ کر لیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ 12 افغان فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور 8 زخمی ہوئے ہیں۔ اسی اثنا میں اقوام متحدہ کے افغانستان میں خصوصی نمائندے نے کہا ہے کہ پچھلے 10 سال میں لڑائی میں مرنے والوں کے شہریوں کی تعداد 100,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ تادامیچی یاماموتو نے ایک بیان میں کہا کہ انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شہری ہلاکتیں پچھلے 10 سال میں 100,000 سے اوپر چلی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے مستقبل کے لیے امن انتہائی اہم ہے۔ بھارت کی ریاست اتر پردیش کی حکومت نے متنازعہ شہریت بل کے خلاف مظاہروں کے دوران توڑ پھوڑ اور املاک کو نقصان پہنچانے والے 130 سے زائد افراد کو 50,00,000 روپے کے جرمانوں کی نوٹس بھیجے ہیں۔ بدھ کو بھیجے گئے نوٹسز میں 28 افراد کو رامپور، 26 افراد کو سنبھال، 43 کو بینور اور 33 کو گورکھپور میں نوٹس بھیجوائے گئے ہیں۔ ان افراد پر الزام ہے کہ انہوں نے جمعے کو ہونے والے مظاہروں کے دوران املاک کو نقصان پہنچایا تھا۔ اور بھارت کے آرمی چیف جنرل بپن راوت کے شہریت قانون کے خلاف ملک بھر میں جاری مظاہروں پر بیان سامنے آیا ہے، جس پر حزب اختلاف کی جماعتیں اسے ایک سیاسی بیان قرار دے رہی ہیں۔ جنرل بپن راوت نے جمعرات کو نئی دہلی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لیڈر وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو درست سمت پر چلاتے ہیں۔ آرمی چیف نے مظاہرین کی قیادت کرنے والے رہنماؤں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ رہنما وہ ہوتا ہے جو قیادت کرتا ہے، جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو لوگ آپ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلتے ہیں۔ ان کے بقول جس طرح لوگوں کے ہجوم اسلحہ لے کر نکلے اور مختلف شہروں اور قصبوں میں ہنگامہ آرائی کرتے رہے، یہ لیڈرشپ نہیں ہوتی۔ امریکہ میں کرسمس کے دن فائرنگ کے مختلف 52 واقعات رونما ہوئے ہیں، جن میں 26 افراد ہلاک جبکہ 44 زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں اسلحے کے استعمال یا فائرنگ کے پرتشدد واقعات کے اعداد و شمار جمع کرنے والی ویب سائٹ گن وائلنس آرکائیو کے مطابق سن 2019 میں امریکہ بھر میں اسلحے کے استعمال یا فائرنگ سے 38,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ صرف کرسمس کے موقع پر ایک روز کے دوران فائرنگ کے 52 واقعات میں 26 افراد ہلاک ہوئے۔ فائرنگ کا بدترین واقعہ ریاست نیو میکسیکو میں پیش آیا، جہاں ایک گھر میں 4 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ پولیس حکام نے 4 افراد کی ہلاکت فائرنگ سے ہونے کی تصدیق کی ہے، تاہم اس سے متعلق مزید معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔ فلپائن میں عہدیداروں نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ کرسمس کے دن ملک کے وسطی حصے میں ایک طوفان میں کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ طوفان پھانفون سے چلنے والی ہواؤں کی رفتار 120 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی، جس کے باعث پورے فلپائن میں 2 روز تک شدید بارشیں ہوتی رہیں۔ ہزارہا افراد کو گھر بار چھوڑنا پڑا۔ بہت سونے عارضی کیمپوں میں، اسکولوں میں اور حکومتی عمارتوں میں پناہ حاصل کی۔ عراق میں بدھ کو حکومت مخالف احتجاجی مظاہرے جاری رہے، جن میں مظاہرین نے نئے وزیراعظم کی نامزدگی کو مسترد کر دیا، جبکہ ایک معروف سرگرم کارکن کی ہلاکت پر جلوس اور ریلیاں نکالی گئیں۔ طاہر طیب کی کار 15 دسمبر کو ایک پراسرار دھماکے میں تباہ ہو گئی تھی۔ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چند دنوں بعد انتقال کر گئے۔ اس اعلان کے فوراً بعد جنوبی شہر دیوانیہ میں ریلیاں نکالی گئیں، اور مظاہرین نے مبینہ طور پر ایران کی پشت پناہی والی سیاسی جماعتوں کے چند دفاتر پر حملہ کیا۔ شام کی حکومتی فوجیں جنہیں روسی طیاروں کی فضائی مدد حاصل تھی شمال مغربی صوبے ادلب کی طرف پیش قدمی کر رہی ہیں جو مقامی کنٹرول میں تھا۔ لندن میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں ادارے کا کہنا ہے کہ شامی حکومتی فورسز نے معارت النعمان کے جنگی اہمیت کے قصبے میں درجنوں گاؤں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ درجنوں لوگوں کو ہلاک اور ہزارہا مقامی شہریوں کو گھروں کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین قذافی بابر کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/voaurdu۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
دونوں ملکوں کی
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں، جیسا کہ شروع میں بھی ہم نے آپ کو یہ خبر دی کہ پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان گولہ باری کے تبادلے میں دونوں ملکوں کے 5 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ گولہ باری کا تبادلہ گزشتہ روز متنازعہ جموں کشمیر کے دیوا اور حاجی پیر سیکٹر میں ہوا۔ جنگ بندی لائن پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے محکمہ شہری دفاع نے جنگ بندی لائن کے قریبی علاقوں میں بسنے والوں کو حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے لیے کہا ہے۔ مظفر آباد سے رپورٹ ہے روشن مغل کی۔
دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان گزشتہ روز ہونے والی گولہ باری کے تبادلے میں 5 فوجی اور ایک عام شہری مارے گئے ہیں۔ جمعرات کے روز پاکستان آرمی کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا کہ بھارتی فوج کی طرف سے فائر بندی کے معاہدے کی مبینہ خلاف ورزی کے جواب میں پاکستان آرمی نے حاجی پیر سیکٹر میں بھارتی فوج کی ایک چوکی تباہ کی، جس میں ایک افیسر سمیت 3 بھارتی فوجی مارے گئے، جبکہ دیوا سیکٹر میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے پاکستان آرمی کے ایک جونیئر کمیشن افیسر سمیت 2 فوجی مارے گئے۔ بھارتی میڈیا نے بھارتی دفاعی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے ایک افیسر اور ایک عام شہری کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے۔ پاکستان کے وزیر برائے خارجہ امور شاہ محمود قریشی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی فوج نے ایل او سی پر بلا اشتعال گولہ باری کی۔ جنگ بندی لائن پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے محکمہ شہری دفاع کی جانب سے کچھ سرحدی علاقوں میں ممکنہ جنگ کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جس کے بارے میں اشتہار چھپوا کر تقسیم کیے گئے ہیں۔ سرحدی علاقے نکیال سے محکمہ شہری دفاع کے ایک اہلکار منیر ملک نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
عوام کو ایک اویئرنیس دیتے ہیں کہ ان کیس آف وار آپ لوگوں نے اپنے تدابیر کیا کیا کرنی ہے اور کس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے۔ ایل او سی کے حالات انتہائی کشیدہ ہیں، اس لیے ہم نے اپنی عوام کی اویئرنیس کے لیے ایک یہاں سے اشتہار جاری کہ ہوائی حملے کی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ کو کیسے انفارم کیا جائے گا اگر ان کیس ہوائی حملہ ہو جاتا ہے۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر برائے شہری دفاع احمد رضا قادری نے بتایا کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی 500,000 آبادی ایل او سی کے 5 کلومیٹر اندر رہتی ہے، جو چھوٹے ہتھیاروں کی زد میں ہے۔
تو کسی وقت بھی سچویشن اسکیلیٹ کرتی ہے کنٹرول لائن کے اوپر، جو 5 کلومیٹر کی رینج میں ہمارے جو ہے وہ 7,00,000 آبادی ہماری 5 کلومیٹر کی رینج میں ہے، اور یہاں پر ایسی آبادی بھی ہماری تقریباً 1,00,000 آبادی جو ہے وہ تو چھوٹے نشانے پر ہے۔ تو اگر اس آبادی کو ہمارے لیے فوری طور پر تو کسی جگہ پر یہ موو نہیں کیا جا سکتا، لوگ اپنے گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں بنیادی طور پر، لیکن اگر خدا نہ خاصتا کوئی باقاعدہ جنگ کی صورتحال ہوتی ہے اور اس آبادی کو ایویکویٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے بالکل ہمارے پاس پلان موجود ہے۔
پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان ایل او سی کے مختلف سیکٹروں میں جمعرات کے روز بھی گولہ باری کا تبادلہ ہوتا رہا۔ دونوں ملک فائر بندی کی خلاف ورزی میں پہل کا الزام ایک دوسرے پر عائد کرتے ہیں۔ روشن مغل، اردو ویو اے، مظفر آباد۔
پاکستان کی وفاقی حکومت نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی ہے، جس میں استدعا کی گئی ہے کہ درخواست پر سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دیا جائے۔ حکومت کا موقف ہے کہ فیصلے میں اہم آئینی اور قانونی نکات کا جائزہ نہیں لیا گیا۔ اسلام آباد سے عصیم علی رانا کی رپورٹ۔
لیاقت باغ کی سیاسی تاریخ میں بھٹو خاندان کے ذوالفقار علی بھٹو، بیگم نصرت بھٹو، محترمہ بینظیر بھٹو نے کئی بھرپور جلسے کر کے تاریخ رقم کی، اور اب 12 سال کے بعد اپنی والدہ کی شہادت کے دن 27 دسمبر 2019 کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اس میدان میں پارٹی کارکنان سے خطاب کرنے آ رہے ہیں، جو لیاقت باغ میں ان کا پہلا جلسہ عام ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے کارکنان اور بلاول بھٹو کی اس جگہ سے جذباتی وابستگی ہے۔ لیاقت باغ سے محض 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع اس وقت کی سینٹرل جیل میں ان کے نانا کو تختہ دار پر لٹکایا گیا اور ان کی والدہ کو جلسہ عام میں ہزاروں لوگوں کے ہجوم میں شہید کر دیا گیا۔ سیاسی حلقوں میں سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو راولپنڈی میں جلسے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور کیا عوامی جوش و خروش اور پارٹی کارکنان کی اتنی ہی تعداد کو لیاقت باغ میں لا کر پنجاب میں پارٹی کو دوبارہ سرگرم اور فعال کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ بلاول بھٹو نے لیاقت باغ میں جلسہ عام کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم 27 دسمبر کو ایک نئی جنگ اور جدوجہد شروع کر رہے ہیں، جس کے لیے ہر قسم کی لڑائی کے لیے تیار ہو کر آنا پڑے گا۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات نفیسہ شاہ کہتی ہیں کہ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں بلاول بھٹو کے جلسے کی ایک علامتی حیثیت بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ بینظیر بھٹو نے اپنی آخری تقریر میں عوام سے جو وعدے کیے، بلاول بھٹو اپنے خطاب میں بتائیں گے کہ وہ ان وعدوں اور علم کو اٹھائے ہوئے ہیں۔
یہ ایک فارورڈ لکنگ ایونٹ ہے، آگے کی بات کر رہا ہے۔ پیپلز پارٹی جو وفاق کی جماعت ہے، اس کو ایک سازش کے تحت سندھ میں محدود کرنے کی کوشش کی گئی، ہم واپس وفاق میں آ رہے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا، ابھی تو پیپلز کی پارٹی شروع ہو رہی ہے، انشاءاللہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور جو حقیقی عوام کے فورس کے اوپر جو حکمرانی ہونی چاہیے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔
تجزیہ کار مظہر عباس کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنی نئی سیاسی زندگی شروع کرنے جا رہی ہے، اور لیاقت باغ جلسے سے اس عزم کا اظہار کرنا چاہتی ہے کہ اس نے جدوجہد کے لیے خود کو دوبارہ تیار کر لیا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی 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 اس جلسے سے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے سامنے طاقت کا اظہار کرنا چاہتی ہے۔
پیپلز پارٹی ایک تو پنجاب میں دوبارہ بڑی انٹری دینے کی تیاری کر رہی ہے، اور ان کے نزدیک جو عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی ہے پنجاب کے اندر، وہ خاصی مایوس کن ہے، اور یہ موقع ان کے نزدیک بہتر ہے کہ پنجاب میں جو ہے دوبارہ آیا جائے، پنجاب میں دوبارہ سیاست کی جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگلے سال بلدیاتی الیکشنز کا سال ہے۔
راولپنڈی میں جلسے کا مقتدر حلقوں کو پیغام کے حوالے سے نفیسہ شاہ کہتی ہیں کہ ان کا پیغام وفاق سمیت سب کو ہے کہ پیپلز پارٹی کو سندھ کی جماعت بنانے کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ راولپنڈی کی انتظامیہ نے پیپلز پارٹی کو لیاقت باغ میں جلسہ کی اجازت نہیں دی، تاہم پی 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 نے عدالت سے جلسہ کرنے کی اجازت حاصل کر لی ہے۔ جلسہ عام میں پارٹی کے مرکزی رہنماؤں کے علاوہ پارٹی کی مقامی تنظیمیں اور خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر و پنجاب کے مختلف شہروں کے کارکنان بھی شرکت کریں گے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
سامعین معذرت چاہتے ہیں، یہ علی فرقان کی رپورٹ تھی جو اسلام آباد سے انہوں نے ارسال کی تھی، اور وہ بتا رہے تھے کہ بینظیر بھٹو کی برسی کی جو تقریبات ہیں ان کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جو اس میں بلاول بھٹو خطاب کریں گے۔ اور اب ہم چلتے ہیں اس رپورٹ کی طرف جو پہلے ہم نے اناؤنس کی تھی کہ اسلام آباد سے علی رانا نے بھیجی تھی۔ اس میں بتایا تھا کہ پاکستان کی وفاقی حکومت نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی ہے۔ آئیے سنتے ہیں رپورٹ۔
اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے درخواست کی کہ ان کیمرہ سماعت کی جائے۔ درخواست میں کہا گیا کہ فیصلے میں اہم آئینی و قانونی نکات کا جائزہ نہیں لیا گیا۔ ایڈیشنل و ایڈہاک ججز کو بھی سپریم کورٹ ماضی میں توسیع دیتی رہی ہے۔ عدالت نے ججز توسیع کیس کے فیصلوں کو بھی مد نظر نہیں رکھا۔ فیصلے میں ایگزیکٹو کے اختیارات کو کم کر دیا گیا ہے۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت کا تعین وزیر اعظم کا اختیار ہے۔ آرمی چیف کی مدت کا تعین کرنا آئین کے منافی ہے۔ قانون میں آرمی چیف کی مدت میں ٹرم نہ ہونے کا مقصد وزیر اعظم جب چاہیں رکھیں، جب چاہیں ہٹا دیں۔ نظر ثانی درخواست میں کہا گیا کہ آرٹیکل 243 کی ذیلی شکم کو ایک ساتھ پڑھا جانا چاہیے۔ عدالت چلی آ رہی روایت کو قانون میں بدلنے کے لیے زور نہیں دے سکتی۔ پارلیمنٹ نے 7 دہائیوں سے اس پہلو پر کبھی قانون سازی نہیں کی۔ پارلیمنٹ نے قانون نہ بنانے سے متعلق اپنے استحقاق کا استعمال کیا۔ معاون خصوصی اطلاعات و نشریات فردوس آشکوان کہتی ہیں کہ اس فیصلے میں جو آئینی نکائش سامنے آئے ہیں ان کی درستگی کے لیے نظر ثانی درخواست دائر کی ہے۔
فیصلے کے اندر بہت سارے قانونی گیپس ہیں، فلاز ہیں، کانسٹیٹیوشنل نکائش جو اس فیصلے میں سامنے آئے ہیں ان نکائش کی درستگی کے لیے یہ ریویو پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
درخواست میں کہا گیا کہ آرمی سیکیورٹی کا ادارہ ہے، ملکی حالات سیکیورٹی آف پاکستان سے منسلک ہیں۔ عدالت اپنے 28 نومبر کے مختصر اور 16 دسمبر کے تفصیلی فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ نظر ثانی درخواست میں کہا گیا کہ پاکستان میں ففتھ جنریشن وار جاری ہے، پلوامہ واقعے کے بعد جنرل باجوہ کی کپتانی میں پاکستانی فوج کی تیاریاں منہ بولتا ثبوت ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، سانحہ اے پی ایس کے زخم ابھی نہیں بھولے، جنرل قمر باجوہ کے ملکی تحفظ اور سیکیورٹی کے لیے اٹھائے گئے اقدامات تاریخ کا حصہ ہوں گے۔ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین امجد شاہ کہتے ہیں کہ نظر ثانی کی کوئی گنجائش نہیں بنتی تھی۔
ریویو فائل کرنے پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ان کا رائٹ ہے، لیکن ریویو کس بات کا ہوگا اس پہ حیرت ہے۔ جب پارلیمان کے پاس انہوں نے بھیجا ہوا ہے تو بیسیکلی تو پارلیمان کا اختیار ہے کہ وہ اس پر اپنی کاروائی کریں۔ میرا تو اوپینین یہی ہے کہ ریویو نہیں بنتا اور اسے پارلیمنٹ میں نے طے کرنا چاہیے تھا۔
سپریم کورٹ آف پاکستان نے 28 نومبر کو فیصلہ دیا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کو قانونی حمایت حاصل نہیں، قانون اور آئین میں مدت ملازمت میں توسیع کی کوئی گنجائش موجود نہیں، اگر قانون نہ بن سکا تو 6 ماہ میں جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ حکومت نے اپنے نظر ثانی کی درخواست میں لکھا ہے کہ جنرل باجوہ نے کبھی خود توسیع نہیں مانگی، موجودہ حالات میں جنرل باجوہ کی دوبارہ تعیناتی مناسب تھی، جنرل باجوہ کو توسیع دینا حکومت کا پالیسی فیصلہ تھا۔ آصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
بھارت میں شہریت ترمیمی ایکٹ پر احتجاج کے لیے ہونے والے مظاہروں کی مخالفت میں بھارتی آرمی چیف جنرل بپن راوت کے بیان پر تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ کانگریس کے مطابق آرمی چیف کا بیان آئینی جمہوریت کے خلاف ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے بھی ان کے بیان کی مخالفت کی ہے۔ ادھر شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف آج بھی نئی دہلی سمیت مختلف مقامات پر مظاہرے کیے گئے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
آرمی چیف جنرل بپن راوت نے یہاں ایک پروگرام میں بولتے ہوئے شہریت ترمیم ایکٹ کے خلاف جاری مظاہروں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس وقت ہم یونیورسٹیوں اور کالجوں کے طلبہ کو بڑی تعداد میں سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں، شہروں اور قصبوں میں آتش زنی اور تشدد کے لیے ان کی قیادت کرنا رہنمائی نہیں ہے۔ ان کے اس بیان کو میڈیا میں سیاسی بیان اور ایک فریق کی طرفداری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جبکہ وہ جس منصب پر فائز ہیں اسے غیر جانبدار اور غیر سیاسی ہونا چاہیے۔ اس سے قبل بھی جنرل راوت ایسے امور پر بولتے رہے ہیں جن پر ان کے پیشرو بولنے سے گریز کرتے رہے۔ جنرل راوت 31 دسمبر کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ انہیں حال ہی میں وضع کیے گئے ایک نئے منصب چیف آف ڈیفنس اسٹاف پر فائز کیا جانے والا ہے۔ ان کے مذکورہ بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے سینئر کانگریس رہنما دگوجے سنگھ نے کہا کہ وہ اس بیان سے متفق ہیں، لیکن وہ لوگ بھی رہنما نہیں ہیں جو اپنے پیروکاروں کو نسل کشی اور فرقہ وارانہ تشدد میں ملوث ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ کانگریس کے ایک ترجمان برجیش کلپا نے کہا کہ آرمی چیف کا بیان مکمل طور پر آئین جمہوریت کے منافی ہے۔ ان کے بقول اگر آج آرمی چیف کو سیاسی امور پر بولنے کی اجازت دی جاتی ہے تو یہ بات کل فوج کے ذریعے اقتدار پر قابض ہونے کی کوشش کی اجازت بھی دیتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کہا کہ سیاسی قیادت اپنی حد پہچانتی ہے، لیکن یہ سویلین کی بالادستی کو سمجھنے اور اس ادارے کی سالمیت کے تحفظ کے بارے میں ہے جس کی سربراہی آپ کرتے ہیں۔ اویسی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا،
ہمارے وزیر اعظم پردھان منتری اپنے ویب سائٹ پر لکھتے ہیں کہ وہ ایمرجنسی کے دور میں انہوں نے ایز اے اسٹوڈنٹ حصہ لیا تھا، یہ ان کے بیان کا وہ بھی غلط ہے۔ پھر جے پی نے، جے پرکاش نارائن نے کہا تھا کہ آئیے ایمرجنسی میں، اسٹوڈنٹ کہا تھا کہ آئیے اندرا گاندھی کے ایمرجنسی کے خلاف احتجاج کریے، یہ بھی بتانا پڑے گا سرکار کو۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ بھول گئے، اٹل بہاری واجپئی نے ایڈمرل وشنو بھگت کو ہٹایا تھا، وہ کیا تھا پھر؟
سوراج انڈیا کے سربراہ یوگندر یادو نے جنرل راوت کے بیان کی تائید کی اور طنز کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ جب جنرل صاحب نے یہ بات کہی تو ان کے دماغ میں ملک کے وزیر اعظم رہے ہوں گے۔ ان کے بقول سیاست پر جنرل بپن راوت کا بیان 70 برسوں سے چلی آ رہی آرمی کی روایت سے انحراف ہے۔ उधर शहरियत तरमीम एक्ट के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला जारी है। आज भी नई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और बेंगलोर में मुजाहरे किए गए। बेंगलोर में मुस्लिम खवातीन ने वेमेन इंडिया मूवमेंट के बैनर से एक बड़ा मुजाहरा किया, जिसमें दीगर मजाहब की खवातीन ने भी शिरकत की। नई दिल्ली में यूपी भवन के बाहर मुजाहरा करने वालों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसके मुताबिक 100 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया है। जामिया मिलिया इस्लामिया में आज भी मुजाहरा किया गया। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने आज फिर पैदल मार्च किया। जाधवपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता के स्टूडेंट्स ने, जो कि मजकूरा कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, रियासत के गवर्नर को यूनिवर्सिटी के चांसलर के मनसब से बरतरफ करने का फैसला किया है। उनका कहना है कि चूंकि गवर्नर गैर जानिबदार और गैर मुतासिब नहीं रह पाए, लिहाजा यूनिवर्सिटी में उनका इस्तकबाल नहीं है। उन्हें 2 रोज कबल तलबा ने यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं होने दिया था। दरियासना एक मरकजी वजीर संजीव बालियान ने कहा है कि बीजेपी कानून साजों को इसका अंदाजा नहीं था कि शहरियत कानून के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज होगा, जिसमें तमाम शोबाए हयात से ताल्लुक रखने वाले शिरकत करेंगे। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
सऊदी अरब के वजीर खारजा फैसल बिन फरहान सऊद ने जुमेरात को पाकिस्तान का मुख्तसर दौरा किया। उन्होंने अपने वफद के हमराह अपने पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। इस्लाम आबाद से मोहम्मद जलील की इस बारे में एक रिपोर्ट।
पाकिस्तान की दफ्तरी खारजा के मुताबिक सऊदी और पाकिस्तानी वज़राए खारजा के दरमियान मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मौके पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इस्लाम आबाद और रियाज के देरीना और बरादराना ताल्लुकात हैं। ख्याल रहे कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने एक ऐसे वक्त पाकिस्तान का दौरा किया है जब हाल ही में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सऊदी अरब के दौरे के बाद मलेशिया में होने वाली इस्लामी ममालिक की कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माजरत कर ली थी। पाकिस्तान का मौकिफ है कि इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करने की वजह बाज़ इस्लामी ममालिक के तहफ़ुज़ात थे, जिन्हें दूर करने के लिए मजीद वक्त और कोशिशों की ज़रूरत है। अलबत्ता तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान के हवाले से तुर्क मीडिया में यह बयान सामने आया था कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के दबाव के तहत इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की है। ताहम सऊदी अरब ने तुर्क सदर अर्दोगान के दावे को रद्द करते हुए कहा था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात में दबाव और धमकी का कोई पहलू नहीं है। बैन अल-अक़वामी अमूर की तजज़ियाकार होमो बकाई का कहना है कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का दौरा उनके बकौल सिर्फ कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस ही नहीं है। तजज़ियाकार होमो बकाई ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत का कह चुके थे
और फिर उनका सऊदी सेंसिटिविटीज को सामने रखते हुए उससे विड्रॉ कर लेना पहले खुद और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब का भी ना जाना, तो इन सम वेज पाकिस्तान ने कम्प्लीटली बायकॉट तो नहीं कहूंगी, बाईपास किया कुआलालंपुर समिट को, और लार्जली इसलिए किया कि उसमें सऊदी अरब की सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व थी और किसी हद तक मैं समझती हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स की भी सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व थी। तो एक तो मेरा ख्याल है कि ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कैंप्स है और उसकी इंडोर्समेंट के लिए आपने देखा कि ये अहम विजिट हुआ है।
उधर बैन अल-अक़वामी अमूर के तजज़ियाकार और सहाफी जाहिद हुसैन का कहना है कि कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का फैसला पाकिस्तान की तुर्की और मलेशिया के साथ ताल्लुकात पर असरअंदाज हो सकता है। उनके बकौल इस तनाजुर में सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का दौरा इसी सूरतेहाल का तसलसल है और रियाज़ इस्लामाबाद को ये बावर कराना चाहता है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा है।
मेरा ख्याल ये कि ये जो दौरा है सऊदी वज़ीर ख़ारजा का वो इसी इतिहास से कड़ी तसलसल है उसका, कि वो ये कम अज़ कम ये दिखाना चाहते हैं पाकिस्तान को कि सऊदी अरब जो है उनके साथ खड़ा रहेगा।
तजज़ियाकार जायद हुसैन का मजीद कहना है कि अगरचे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अच्छी नीयत से कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने का आज़म किया था, लेकिन उनके बकौल इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए गैर जानबदार रहना ही बेहतर है, क्योंकि बड़े इस्लामी ममालिक के दरमियान इख्तलाफात कोई नई बात नहीं है। मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में,
पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए।
दूर जाने की जरूरत नहीं, वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं।
आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो अब एप स्टोर पर भी दस्तयाब है।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان میں غربت کے خاتمے کے پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے حکومت نے 800,000 سے زائد لوگوں کے نام خارج کر دیے ہیں۔ حکام کے مطابق یہ افراد اس پروگرام کے معیار پر پورا نہیں اترتے۔ وفاقی حکومت کے مطابق ایسے افراد کے اخراج سے حکومت کو 16 ارب روپے سالانہ کی بچت ہوگی۔ ادھر یہ پروگرام شروع کرنے والی جماعت پیپلز پارٹی نے اس اقدام کی کھل کر مخالفت کرتے ہوئے اسے تحریک انصاف کی عوام دشمن پالیسی سے تعبیر کیا ہے۔ کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ۔
پاکستان میں غربت کے خاتمے کے پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے حکومت نے 820,165 لوگوں کے نام خارج کر دیے ہیں۔ حکام کے مطابق یہ پروگرام معاشرے کے غریب ترین لوگوں کے لیے ہے، جس میں یہ افراد اس پروگرام کے معیار پر پورا نہیں اترتے۔ ایسے افراد میں سے 153,000 افراد وہ ہیں جو کسی بھی مقصد کے لیے ملک سے باہر سفر کر چکے تھے۔ 195,000 سے زائد ایسے افراد پائے گئے جن کے شریک حیات نے بیرون ملک سفر کیا، اور 10,000 سے زائد لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک سے زائد بار ملک سے باہر سفر کیا، جبکہ بعض افراد کئی ماہ تک 1,000 روپے سے زائد ٹیلی فون یا موبائل کے بلز بھی ادا کرتے رہے۔ وزیراعظم کی خصوصی مشیر برائے تخفیف غربت اور سماجی تحفظ ڈاکٹر ثانیہ نشتر کے مطابق اس پروگرام میں 142,000 سے زائد ایسے سرکاری ملازمین کی بھی نشاندہی ہوئی جو خود یا ان کے شریک حیات وظائف لیتے رہے، جس پر ان سرکاری ملازمین کے خلاف تادیبی کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے۔
پیونیٹیو ایکشن اکارڈنگ ٹو دی رولز ضرور ہوگا، کیونکہ بسٹ میں جو ایکشنز جو لینے ہیں وہ آج صبح سے جاری ہیں۔ جن لوگوں نے سسٹم کو ابیوز کیا ہے ان کے خلاف اکارڈنگ ٹو دی لا، اکارڈنگ ٹو دی رولز جو بھی کارروائی ہے وہ ہم آج سے ہی شروع کر رہے ہیں۔
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 2009 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے شروع کیا تھا، جس کا مقصد ملک سے غربت کا خاتمہ اور بالخصوص خواتین کو معاشی طور پر مستحکم کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی نے حکومت کے اس اقدام کی کھل کر مخالفت کرتے ہوئے اسے تحریک انصاف کی عوام دشمن پالیسیوں سے تعبیر کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور سندھ حکومت کے ترجمان بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے الزام عائد کیا ہے کہ حکومتی وزراء اور رہنماؤں نے اس سے قبل بھی کئی بار دعوے کیے جو بعد میں جھوٹے ثابت ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو اس پروگرام کا دائرہ کار بڑھانے کی ضرورت تھی، لیکن اسے سمیٹا جا رہا ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پریس کانفرنس پہ میں نہیں جاؤں گا، ان کی باتوں پر نہیں جاؤں گا۔ حقائق یہ ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس ساری دنیا کے اندر پاکستان کے لیے باعث فخر تھا۔ انٹرنیشنل ایجنسیز اس پروگرام کو دیکھتی تھی، اس کو اسیس کرتی تھی اور تعریف کرتی تھی کہ ایک زبردست انیشیٹو تھا حکومت پاکستان کا، ریاست پاکستان کا، غریب آدمی کو ریلیف پرووائڈ کرنے کا، عورت کے ذریعے عورت کو فائنینشلی مستحکم اور امپاورڈ کرنے کا۔ میں سمجھتا ہوں اگر اس طرح کی بات موجودہ حکومت کی جانب سے کی جائے گی تو نہ صرف مطلب پیپلز پارٹی پر الزام نہیں لگا رہے ہیں، وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی افادیت کے اوپر ایک سوال اٹھا رہے ہیں۔
تاہم وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ ان افراد کے نام کے اخراج میں سیاسی پسند ناپسند کا عمل بالکل نہیں۔ حکام کے مطابق ایسے افراد کے اخراج سے حکومت کو 16 ارب روپے سالانہ کی بچت ہوگی، جبکہ پروگرام کو مزید شفاف اور اس پروگرام کے تحت وظائف حاصل کرنے والوں کی اسکروٹنی مزید سخت کرنے کے لیے پروگرام کو ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پروگرام کے تحت ملک بھر اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں تقریباً 52 لاکھ افراد کو سہمائی بنیادوں پر 5,000 روپے کی امداد کی جاتی ہے۔ اب اس امداد کو کابینہ نے افراط زر سے منسلک کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
دہشت گردی اور انتہا پسندی سے متاثر وادی سوات سے تعلق رکھنے والے ایسے دو جج بھائیوں کو عسکریت پسندوں کی دھمکیوں کے پیش نظر پولیس حکام کے مطابق سیکیورٹی فراہم کر دی گئی ہے۔ دفاعی اور سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق وزیرستان، سوات اور خیبر کے فوجی کاروائیوں سے فرار ہونے والے عسکریت پسند دوبارہ منظم اور متحرک ہو رہے ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
لگ بھگ 10 سال قبل دہشت گردی اور انتہا پسندی سے زیادہ متاثر ہونے والے وادی سوات کی تحصیل مٹا سے تعلق رکھنے والے دو سول جج بھائیوں کو سرحد پار افغانستان میں چھپے ہوئے عسکریت پسندوں کی دھمکی آمیز خطوط کے بعد پولیس حکام نے سیکورٹی فراہم کر دی ہے۔ تحصیل مٹا سے تعلق رکھنے والے دونوں بھائی آپر سوات کی تحصیل بحرین اور ملحقہ ضلع بنیر کی تحصیل ڈگر میں سول ججز کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ پچھلے 15 دسمبر کو دونوں ججز کے بڑے بھائی کو افغانستان کے موبائل سم کے ٹیلی فون نمبر سے ایک دھمکی آمیز پیغام ملا تھا، جبکہ اس سے قبل بھی اس خاندان کو مختلف ذریعوں سے نامعلوم افراد دھمکیاں دیتے چلے آ رہے ہیں۔ سوات اور بنیر کے اعلیٰ پولیس عہدیداروں نے دونوں بھائیوں کو دھمکیاں ملنے کی تصدیق کی اور کہا کہ اس سلسلے میں دونوں ججز کو ضروری سیکورٹی فراہم کر دی گئی ہے۔ دونوں ججز کے والد اور چچا سمیت کئی ایک دیگر رشتے داروں کو نامعلوم عسکریت پسندوں نے گات لگا کر قتل کر دیے ہیں۔ سابق سیکرٹری داخلہ سید اختر علی شاہ، جو ملاکن ڈویژن میں ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس بھی رہے ہیں، نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں ان دھمکیوں کے بارے میں کہا۔
شمالی وزیرستان میں ضرب عضب کے حوالے سے خیبر میں بھی آپریشن کیے گئے اور دیگر تمام علاقوں میں بھی آپریشن کیے گئے۔ ان آپریشن کے نتیجے میں کافی حد تک دہشت گردی کے اعداد و شمار میں کمی آئی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان آپریشن کی روشنی میں وہاں سے جو ان کی قیادت ہے اور ان کی تنظیم کے بنیادی اراکین ہیں، انہوں نے وہاں سے ٹیکٹیکل ریٹریٹس کی اور دوسری پناہ گاہوں میں چلے گئے، اور انہوں نے کچھ عرصے انتظار کیا اور ٹائم انٹیز گین کرنے کے بعد اب یہ دوبارہ متحرک ہو گئے ہیں۔ اس دوران انہوں نے اپنی استعدادی صلاحیتیں بڑھائی، لوگوں کو ریکروٹ کیا، ان کو ٹرین کیا، اور جو ان کے مختلف جگہوں پہ سلیپر سیلز تھے ان کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے۔
دری اسنا افغانستان سے ملکہ شمالی وزیرستان میں پچھلے منگل کو اغوا کیے جانے والے چار سیکورٹی اہلکاروں میں سے ایک کی لاش بدھ کی شام تحصیل شاہ میں سرچ آپریشن کے دوران ایک غیر آباد پہاڑی علاقے سے برامد ہو گیا ہے۔ لانس نائک امجد خان عسکریت پسندوں کے حملے میں زخمی ہوئے تھے اور ان کو زخمی حالت میں دیگر تین اہلکاروں سمیت اغوا کیا گیا تھا۔ حکام نے بتایا کہ اغوا کیے جانے والے دیگر تین سیکورٹی اہلکاروں کی جلد اور بحفاظت بازیابی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے موقع پر کراچی میں پہلی اسٹریٹ لائبریری قائم کی گئی ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ ہمیں بھیجی ہے ہماری ساتھی سدرا ڈار نے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
یوم جنہ کے موقع پر کراچی کی پہلی اسٹریٹ لائبریری کا افتتاح کر دیا گیا۔ میٹروپول پر سڑک کنارے بنائے گئے اس منفرد کتب خانے میں لگ بھگ 600 سے زائد کتابیں رکھی گئی ہیں جن سے کراچی کے شہری مستفید ہو سکیں گے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کے لیے اس رپورٹ کے ساتھ میں ہوں سدرا ڈار۔ بانی پاکستان محمد علی جناح کے 143ویں یوم پیدائش کے موقع پر شہر قائد کو ایک منفرد اسٹریٹ لائبریری کا تحفہ دیا گیا۔ یہ لائبریری کراچی کے میٹروپول پر بنائی گئی ہے جس میں مختلف موضوعات پر 600 کے قریب کتابیں رکھی گئی ہیں۔ اس موقع پر کمشنر کراچی افتخار شلوانی کا کہنا تھا کہ اس عمل کا مقصد لوگوں میں کتب بینی کے شوق کو اجاگر کرنا ہے اور انہیں امید ہے کہ اس طرح کی کاوش ملک کے دیگر شہروں میں بھی کی جائے گی۔
ویسٹرن ملکوں میں تو کافی زیادہ ہے، بس اسٹاپ پہ بھی وہاں کتابیں جرمنی میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ لوگ بس کا انتظار کر رہے ہیں اور کتابیں پڑھ سکیں، لیکن اس کا یہ کانسیپٹ جو ہے میرے خیال میں ہمیں ویسٹ سے ہی آیا تھا، لیکن میرے خیال میں یہ پاکستان کی پہلی اسٹریٹ لائبریری ہے اور میرے خیال میں یہ اور بھی شہروں میں بھی ریپلیکیٹ ہوگا۔ یہ ماڈل پہلے بھی مجھے معلوم ہے انکروچ ہوئی بھی تھی، اس کو ہم نے انکروچمنٹ سے ہٹایا اور پھر یہاں یہ کانسیپٹ دیا ہے کہ اسٹریٹ لائبریری ہو اور لوگوں کے اندر یہاں بیٹھ کے اخبار پڑھ سکیں، کافی پی سکیں، چائے پی سکیں، اور ان کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ کچھ بھی کر لیں لیکن جو کتاب کی اہمیت ہے وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جی ہماری پاکستان ہسٹری سے لے کے انگلش لٹریچر تک تب کتابیں اس میں موجود ہیں۔ اس میں تقریباً اس وقت ہم نے شیلفز بنائے، تقریباً 600 کتابیں اس کے اندر آئیں گی اور اس کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اور کراچی کے اور علاقوں میں بھی لے کے جا سکیں اور وہاں بھی اسی قسم کے کارنرز دیکھیں گے جہاں یہ اسٹریٹ لائبریری بن سکے۔
سڑک کنارے بنائے جانے والے اس کتب خانے کو شہریوں نے خوب سراہا۔
گاڑی سائڈ میں پارک کر کے اپنے گھر سے کتابیں، چاہے وہ بچوں کی ہوں یا اپنے ان کی پڑھنے والی ہوں، وہ کتابیں لائیں یہاں رکھیں اور یہاں سے نئی کتاب لے جائیں۔ کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے جی، اس سے زیادہ اچھی اور ایزی چیز کوئی ہو نہیں سکتی۔ بچپن میں ہمیں اماں سوتے میں کوشش کرتی تھیں کہ ہم کتاب پڑھیں، ہم نے اس چیز کو بالکل ختم کر دیا۔ اب ہمارے بچے سوتے میں آئی پیڈ اور لیپ ٹاپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے بستر کے اندر گھس کر بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کتابیں ختم ہو گئی ہیں، زندہ کریں دوبارہ کتابوں کو، کتابیں پڑھنے کی عادت کو، آپ کبھی تنہا فیل نہیں کریں گے۔
کتابوں سے محبت کرنے والوں کا کہنا تھا کہ اسٹریٹ لائبریری شہر قائد کی خوبصورتی میں نیا اضافہ ہے، بلکہ یہ آئیڈیا شہریوں کو کتابوں سے دوستی کرنے پر مجبور کر دے گا۔
ہمارے شہر میں کچھ اگر اٹریکٹیو اور کچھ نیا اور کچھ اگر پہلی دفعہ ہو تو لوگ اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، تو شاید اسی طرح یہی ایک اسٹریٹ لائبریری باقی لائبریریوں کی بھی ہیلپ کرے اور لوگ یہاں پر آئیں اور ہر طرح کی لائبریریز کو پھر وزٹ کریں۔
اپنی نوعیت کی پہلی اور انوکھی اس لائبریری کے ساتھ جڑی در و دیوار پر قائد اعظم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح کی تصاویر کو دیوار پر نقش کیا گیا ہے، جس سے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی سیاسی مہم بدعنوانی کے خلاف بیانیے پر استوار کی ہے۔ دو عشروں تک کرپشن کے خلاف آواز اٹھانے اور اپنے مخالفین کو مورد الزام ٹھہرانے کے بعد جب وہ اقتدار میں آئے تو قومی اداروں نے ان کے کئی ایک سیاسی حریفوں کو کرپشن کی بنیاد پر گرفتار تو کیا، لیکن کسی ایک کے خلاف بھی تاحال کرپشن ثابت نہیں کی جا سکی۔ نتیجتاً عدالتوں سے ایک ایک کر کے زیر عتاب رہنماؤں کی ضمانتیں منظور ہو گئیں۔ اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ سیاسی مخالفین کی پکڑ دھکڑ کسی سیاسی انتقام کا حصہ ہے یا پھر قومی اداروں کی اہلیت نہیں کہ وہ ثبوتوں کے ساتھ بدعنوانی ثابت کر سکیں اور سزائیں دے سکیں۔ اس بارے میں ہمارے ساتھی اسد حسن نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
فیاض یاسین پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی لیب کے ڈائریکٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت ملک میں بدعنوانی کے خلاف کارروائی کا جو تاثر دینا جا رہی ہے وہ پارٹی کے اپنے تشخص کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔
چونکہ گورنمنٹ جو ہے بہت سارے یو ٹرنز آلریڈی لے چکی تھی بہت ساری چیزوں کے اوپر، ایک پوائنٹ وہ لگ رہا تھا جس کے اوپر ان کی کمٹمنٹ شاید ان ویورنگ ہے اور وہ اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر تھی، لیکن تقریباً سارے معاملات کے اندر جس فورس فلنس کے ساتھ پی ٹی آئی گورنمنٹ چیزوں کو پرسیو کرنے کا امپریشن دینا چاہ رہی ہے وہ پروبیبلی اڑ کے واپس اس کے فیس کے اندر ہی شاید آ رہے ہیں۔
حالیہ دنوں میں اس بے اختلاف کے متعدد رہنماؤں کی یکے بعد دیگرے ضمانتوں کے بعد فیاض یاسین کہتے ہیں کہ کچھ مقدمات میں سرکاری اداروں کی پیشہ ورانہ اہلیت پر سنجیدہ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں۔
پرٹیکولرلی جو اے این ایف والی بات ہوئی ہے، دو اداروں کے اوپر نا بہت بڑے سوال کھڑے ہو گئے ہیں۔ اگر تو اے این ایف نے واقعی رانا صاحب کو جو ہے وہ ایک ٹرو کاروائی پکڑتے ہوئے ثبوت کے ساتھ پیش کیا ہے تو اس کا اے این ایف جیسا ادارہ بھی عدالت میں اس کو ثابت نہیں کر پا رہا اور اتنا بھی ایویڈنس نہیں دے رہا کہ ایک ملزم کو جو وہ ہولڈ کیا جا سکے۔ اگر اے این ایف نے ثبوتوں کے ساتھ اس کو اریسٹ کیا اور یہ ساری کہانی سچ ہے تو پھر ہماری عدالتیں کہاں کھڑی ہیں، وہ لوپ ہولز کون سے اور کہاں ہیں جو ہر بڑے کنیکٹڈ مجرم کو جو ہے یا ملزم کو جو ہے اس میں سے نکلنے کا راستہ فراہم کرتے ہیں۔
دردانہ نجم کالم نگار ہیں اور احتساب کے عمل کو بالخصوص اپنے مضامین کا موضوع بناتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے بدعنوانی کے خلاف جو بیانیہ کھڑا کیا دم توڑ رہا ہے۔
جی بیانیہ دیکھیں، بیانیہ تو بالکل دم توڑ رہا ہے اور یہ ابھی بھی مطلب اس میں کچھ جان ہی نہیں ہے، اور ہم لوگ خود مطلب پی ٹی آئی کو بہت لوگوں نے سپورٹ کیا تھا ایسے کہ نئے لوگ آئیں گے، نئے چہرے چلے، نئی بھی ہے ایک نئی آئیڈیالوجی، اور سب کا یہی خیال تھا کہ اگر اوپر بندہ ٹھیک ہوگا تو چیزیں ٹرکل ڈاؤن کریں گی۔ آپ لوگوں نے ان کے خلاف جبکہ آپ اپوزیشن میں تھے اور آپ اتنی باتیں بتایا کرتے تھے کہ جی یہ لوگ اس طرح کی کرپشن میں ملوث ہیں، تو کہاں گئے وہ سارے ثبوت؟
ان حالات میں کیا توقع رکھی جائے؟ عمران خان کی قیادت والی حکومت پائیدار اصلاحات کے ذریعے احتساب کے اداروں کو فعال اور غیر جانبدار بنا سکتی ہے؟ فیاض یاسین کا جواب نفی میں ہے۔
ایک تو جو تھوڑی بہت ریفارمز ہوئی تھی وہ بھی رک گئی ہیں، وہ پنجاب کے اندر ان کی شکل نہیں نظر آ سکی، وہ بلوچستان کے اندر ان کو انیشیٹ نہیں کروا سکے۔ وہ جو ایک مومنٹم بنتا ہے اور ظاہر ہے باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ولی اور نیلی فالو کرنا پڑتا ہے، خان صاحب اس مومنٹم کو انیشیٹ بھی نہیں کر پائے، دیٹس ون۔ اینڈ سیکنڈلی انفیکٹ اگر کہیں پہ کچھ چیز پہلے سے پروسیس میں تھی تو انہوں نے اس کو ریورس کیا ہے۔
دردانہ کہتی ہیں کہ احتساب کے اداروں کو ٹھیک کرنا سیاسی جماعتوں کی ترجیح نہیں ہے۔
بات یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سیریس ہی نہیں ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے ایشو کے اوپر، وہ انہوں نے کبھی اس کو ایز اے اپنا کوئی امپورٹنٹ اور سیریس مینڈیٹ کے طور پر لیا نہیں ہے۔
فیاض یاسین کہتے ہیں کہ جس انداز میں احتساب کا عمل آگے بڑھ رہا ہے عوام کا جمہوریت اور اداروں پر اعتماد متزلزل ہو رہا ہے۔ ان کے بقول تحریک انصاف کو اس کی سیاسی قیمت بھی چکانا پڑ سکتی ہے۔
میرا نہیں خیال کہ لیٹس سے اگر 6 مہینے بعد دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں یا اپنے ٹائم پہ بھی ہوتے ہیں تو خان صاحب شاید اس کا 50% بھی لے جا سکیں گے۔
وزیراعظم عمران خان متعدد بار باور کرا چکے ہیں کہ وہ وفاقی تحقیقاتی ادارے کو خود مختار اور فعال بنانا چاہتے ہیں جو وائٹ کالر جرائم کے کھوج میں اہلیت اکار کا حامل ہو۔ حکومت یہ بھی تاثر دیتی ہے کہ نیب یا دیگر ادارے صرف اپوزیشن نہیں حکومتی بینچوں سے بھی رہنماؤں کو تفتیش کے لیے طلب کرتے ہیں، جبکہ اپوزیشن کا الزام ہے کہ احتساب کا عمل صرف حکومت مخالفین کے گرد گھومتا ہے اور بی آر ٹی ہو یا معلوم جبہ اسکینڈل، تحریک انصاف کے رہنما جواب دہی کے عمل سے دور ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دنیا کے مختلف ممالک کی طرح پاکستان میں بھی سورج گرہن دیکھا گیا۔ کراچی میں جزوی سورج گرہن ہوا جس میں 80% سورج کی روشنی کو چاند نے روک لیا۔ اس منفرد منظر کو دیکھنے کے لیے خصوصی تیاریاں کی گئی تھیں۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس کی اس رپورٹ کے ساتھ یہ ہیں سدرا ٹار۔
ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح کراچی میں بھی سورج گرہن کو واضح طور پر دیکھا گیا۔ صبح 7:35 پر شروع ہونے والے سورج گرہن کے مکمل ہونے کا وقت 8:45 تھا۔ جامعہ کراچی کے انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اینڈ پلانیٹری ایسٹرو فزکس ڈپارٹمنٹ میں آج کے اس منظر کو دیکھنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے، جس کے حوالے سے ڈاکٹر محمد جاوید اقبال نے کچھ یوں بتایا۔
آج کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ جو سولر اکلپس ہے، یہ پارشل سولر اکلپس ہے، جس میں 80% سولر جو ہے کو چاند نے بلاک کر دیا ہے، صرف 20% جو چاند جو ویزیبل تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ سورج کا جو کرسنٹ کے طور پہ نظر آیا تھا، یہ تقریباً 7:35 پہ سٹارٹ ہوا تھا، میکسیمم 8:45 پہ ہوا، یہ تقریباً 10:20 پہ جو ہے یہ اس کا اختتام ہو جائے گا۔
اس موقع پر تحقیق اور معلومات میں اضافے کے لیے طلباء نے پہلے سے ہی تیاریاں کر رکھی تھیں۔
ہم لوگوں نے پہلے سے 2-3 دن پہلے سے ہم نے پلان کیا تھا اپنا ٹیلیسکوپ کو سیٹ کرنا ہے، اس کا فلٹر کیسے ہم نے لگانا ہے۔ ابھی ہم نے وہی ٹیلیسکوپ سے وہی پورا ڈیٹا کلیکٹ کیا اپنے پاس، اب ہم اس کی جو ہے نا انالائزنگ کریں گے، فردر اس کے اوپر ہم ایک پیپر پبلش کرنے کی کوشش کریں گے آگے۔
اسپا کے ڈائریکٹر محمد جاوید اقبال کے مطابق
June 21, 2020 میں جو ہے دوبارہ اینولر سولر اکلپس جو ہے وہ نظر آئے گا۔ کراچی میں تو جزوی ہوگا، لیکن سکر کے مقام میں وہ جو فائز آف رنگ کی جو ہم نے بات کی تھی وہ 2020 میں نظر آئے گا۔ آج کے دن جو ہے جو فائز آف رنگ ہے وہ جنوبی انڈیا کے بعض شہر، مثال کے طور پہ تامل ناڈو، کیرلا، کرناٹکا، اس کے علاوہ سنگاپور، سری لنکا، انڈونیشیا کے بعض شہر، ایون سعودی عرب کے جو ہے ایک شہر جو حفوف جسے کہتے ہیں، تو وہاں پر فائز آف رنگ جس کو کہتے ہیں ہم اینولر فیز آف سولر اکلپس وہ نظر آئے گا۔
سورج گرہن سے متعلق مختلف باتیں بھی وابستہ ہیں، لیکن طلباء اسے مکمل سائنسی عمل قرار دیتے ہیں۔ تاہم ماہرین سورج گرہن کو عام آنکھ سے دیکھنے سے منع کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔
ایک ایونٹ ہے جسے اللہ نے جس طرح کا نظام بنایا ہوا ہے، تو چاند اور سورج جو ہے وہ زمین جو ہے وہ تینوں الائن ہو جاتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بھائی یہ جو یہ منحوس چیز ہے، آپ باہر نہ نکلیں، آپ جو خراب ہو جائیں گے یا جن ون چڑھ جائے گا۔ پہلے جب 1999 میں ہوا تھا تو یہ مکمل طور پہ ہوا تھا، لیکن اس بار جو ہے یہ تقریباً 80% جو ہے وہ 70-80% یہ ہوا ہے۔ تو جیسے اتنی زیادہ لوگوں کی امیدیں تھیں کہ بالکل اندھیرا ہو جائے گا، اس طرح کا کچھ نہیں ہے۔ آپ جو ہے نا بائناکولر سے یا پھر جو ہے وہ گلاسز سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو تھوڑا سا جیسے کریسنٹ مون ہوتا ہے یا 9-10 تاریخ کا چاند ہوتا ہے، تو اس طرح کا آپ کو جو ہے وہ سورج نظر آئے گا۔
ملک کے دیگر شہروں میں دھند کے سبب یہ مناظر واضح دکھائی نہ دیے، تاہم کراچی اور گوادر میں واضح رہا، جس کا دورانیہ 2.5 گھنٹے سے زائد تھا۔ اس سے پہلے 20 برس قبل 1999 میں مکمل سورج گرہن کراچی میں دیکھا گیا تھا، جس میں دن کے وقت سورج اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔
مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ شام کے فوجی جنہیں روسی جنگی طیاروں کی مدد حاصل ہے، باغیوں کے قبضے میں شمال مغربی صوبے کے شہر ادلب کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات بیان کر رہی ہیں مدثرہ منصر۔
سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بتایا ہے کہ شام کی فورسز نے مارت النعمان نامی فوجی اہمیت کے حامل شہر کے ارد گرد درجنوں دیہات کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، درجنوں افراد کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ ہزاروں لوگ گھر چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ محمد عبداللہ ایک امام مسجد ہیں جو مارت النعمان سے بے گھر ہوئے ہیں۔
قذائف و طیران کل خمس دقائق و کلیات طیران و براميل و قذائف من معرہ اللہ وکیل قتلان رقید نتخبا من قذائف۔
گولہ باری اور بمباری، ہر 5 منٹ بعد وہاں گولہ باری سے دھماکے ہوتے ہیں۔ ہم گولہ باری سے بھاگ کر چھپ گئے، حتیٰ کہ ہمیں ایک کار مل گئی، ہم صرف تن کے کپڑوں میں وہاں سے نکلے۔ ہمیں نہ کوئی گھر ملا، نہ ہی کسی نے مدد کی۔ گولہ باری سے ڈر کر بچے رو رہے تھے، ہم نے ایک مسجد میں پناہ لی۔ مارت پوری طرح تباہ ہو چکا ہے۔ عمارت میں کیا ہے؟ وہ اس پر پورا دن بمباری کیوں کرتے ہیں؟ ہم وہاں سے بھاگ آئے ہیں۔ صدر بشار الاسد کے وفادار شامی فوجی عمارت النعمان کی جانب بڑھتے رہے ہیں۔ یہ شہر جنوب میں دارالحکومت دمشق کو ملانے والی شاہراہ پر واقع ہے، اس کے شمال میں حلب واقع ہے۔ صدر اسد کی فورسز کا مقصد M5 نامی شاہراہ کا مکمل کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ صوبہ ادلب جس میں تقریباً 30 لاکھ لوگ بستے ہیں، شامی فوجیوں سے برسر پیکار باغی فورسز کا آخری مضبوط گڑھ ہے۔ گزشتہ ہفتے شامی فورسز اور ان کے اتحادی روسیوں نے ادلب کے جنوبی حصے میں ایک بڑا حملہ کیا تھا۔ اس سے پہلے ہفتوں فضا سے بمباری کی گئی جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے۔ اس ہفتے اقوام متحدہ نے بتایا ہے کہ فوجی کارروائی میں اس اضافے سے درجنوں عام شہری ہلاک اور 80,000 شامی بے گھر ہوئے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سن 2016 میں اپنی صدارتی انتخابی مہم کے دوران وعدہ کیا تھا کہ وہ افغانستان میں جاری جنگ کو ختم کر دیں گے۔ اس سال کے دوران امریکہ کے سرکاری اہلکاروں اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان کبھی بات چیت جاری رہی اور کبھی یہ تعطل کا شکار ہوئی۔ تاہم ملک میں تشدد جاری رہا جس سے افغان شہریوں اور امریکی فوجیوں کی ہلاکتیں بھی ہوتی رہیں۔ افغانستان میں کئی دہائیوں سے جاری خانہ جنگی کے خاتمے کی کوششوں کے بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندوں یالدا بختش اور لینا روزبی کی رپورٹوں کے ساتھ شبیر چلانی۔
فروری 2019 میں امریکہ اور طالبان اہلکاروں کے درمیان اعلیٰ ترین سطح پر بات چیت ہوئی، جس میں امریکہ کے افغانستان امن عمل کے لیے خصوصی نمائندے زلم خلیل زاد اور طالبان کے شریک بانی ملا غنی برادر کے درمیان پہلی بار دوحا میں ملاقات ہوئی۔ تمام فریقین اس ملاقات سے اچھے نتائج کی توقع کر رہے تھے، تاہم یہ ملاقات کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گئی۔ افغانستان میں تشدد جاری رہا اور تخریب کار گروپ طالبان نے اس وقت تک فائر بندی کا اعلان کرنے سے انکار کیا جب تک امریکہ کے ساتھ کوئی امن سمجھوتا طے نہ پا جائے۔ امریکی افغان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سربراہ ایڈم شیف کہتے ہیں،
I think the Taliban is trying to increase its bargaining position by escalating the violence by talking to
میرا خیال ہے کہ طالبان پر تشدد کاروائیوں کو بڑھاتے ہوئے اور بات چیت میں سخت رویہ اپناتے ہوئے سودے بازی میں اپنی پوزیشن کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور پومپیو کا کہنا ہے کہ ہم نے گزشتہ 10 روز کے دوران کئی ہزار طالبان کو ہلاک کیا ہے، لیکن ہمیں کسی وقت مذاکرات کی میز پر واپس پہنچنا ہی ہوگا۔ مجھے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ دونوں فریقین کی طرف سے تشدد میں اضافہ کرنا مذاکرات کی میز پر واپس آنے کا بہترین طریقہ ہو سکتا ہے۔ ستمبر کے شروع میں امن سمجھوتا طے پا جانے کی خاصی امید پیدا ہوئی تھی، تاہم تشدد کی ایک نئی لہر اور اس میں ایک امریکی فوجی کی ہلاکت کے نتیجے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اچانک مذاکرات معطل کر دیے۔ اسی ماہ کے دوران امریکی نمائندے زلمے خلیل زاد کو کہا گیا کہ امریکی کانگریس کے نمائندوں اور امریکی عوام کو بات چیت کی صورتحال سے آگاہ کریں۔ ایوان نمائندگان کے ریپبلکن رکن مائیکل والٹس کہتے ہیں،
I have been very loud and vocal publicly and with the president that I think the Afghan government
میں ہمیشہ سے با آواز بلند عوام کو اور صدر ٹرمپ کو یہ کہتا آیا ہوں کہ میرے خیال میں مذاکرات کی میز پر افغان حکومت کو بھی شامل ہونا چاہیے، اور اگر طالبان اس بات پر رضامند نہیں ہوتے تو یہ ان کا مسئلہ ہے۔ ڈیموکریٹک کانگریس مین کریسی ہولاہن کا کہنا ہے، مذاکرات سے جو بات میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بڑی حد تک یک طرفہ تھے، اور اس میں محدود لوگوں کے بجائے زیادہ لوگوں کو شامل کیا جانا چاہیے۔ میرے خیال میں جب زیادہ لوگ مذاکرات میں شامل ہوتے ہیں تو بات چیت بہتر ہوتی ہے۔ نومبر میں افغانستان کے دورے کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے طالبان کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کر دیے ہیں، تاہم جب طالبان نے کابل کے بگرام فضائی اڈے پر خودکش حملہ کیا تو یہ بات چیت ایک بار پھر معطل ہو گئی۔ زلمے خلیل زاد نے ایک ٹویٹ میں کہا، طالبان کو یہ بات باور کرانا ہوگی کہ وہ افغانیوں کی طرف سے امن کی خواہش کے لیے رضامندی کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی طرف سے ایک سوال کے جواب میں امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ افغانستان میں جنگ کے خاتمے کا واحد راستہ ایک سیاسی حل کے ذریعے ہی ممکن ہوگا۔ اب جبکہ سال 2019 اختتام کی جانب گامزن ہے، دوحہ میں امن مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور امریکی نمائندے زلمے خلیلزاد آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے افغان رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ نئے سال میں فائر بندی اور افغانستان کے تمام فریقین کی امن مذاکرات میں شرکت کی توقع ہے، جس میں طالبان اور حکومتی نمائندے ایک ساتھ مل کر بات چیت کے ذریعے افغانستان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں لائحہ عمل طے کریں۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی افغان نمائندگان میں سن 2019 کا آغاز خوشکن تھا، کیونکہ خواتین کی ایک ریکارڈ تعداد نے قانون سازوں کی حیثیت سے الف اٹھایا، جن میں نسلی اور مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی شامل تھیں۔ لیکن جب 435 نمائندوں اور 100 سینیٹرز نے کام کا آغاز کیا تو سیاسی بنیاد پر تقسیم کانگریس کے کاموں میں پیش رفت کی راہ میں حائل ہو گئی، اور سال کا اختتام صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی تحریک پر ہوا۔ وائس آف امریکہ کی کیرولین پرسوتی کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
امریکہ میں 2019 کانگریس کے لیے اس انداز میں شروع ہوا، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعطل کا پیغام لے کر آیا، کہ حکومت ریکارڈ 35 دنوں تک بند رہی۔ یہ بات نئے قانون سازوں کے لیے حیرت کا باعث تھی، جو واشنگٹن میں سیاست کا سبق لینے آئے تھے۔ ایوان نمائندگان سے ڈیموکریٹ قانون ساز کیٹی پورٹر کہہ رہی ہیں کہ تیاری کے لیے کوئی وقت ہی نہیں تھا، ہم 3 جنوری کو واشنگٹن پہنچے اور حلف اٹھایا، اور چند ہی گھنٹوں کے بعد ہم حکومت کو دوبارہ کھولنے کے لیے بلوں پر ووٹ دے رہے تھے، لیکن حکومت کا کام جنوری کے اواخر تک بند رہا، جس کے نتیجے میں صدر کا اسٹیٹ آف دا یونین خطاب فروری تک مؤخر کرنا پڑا۔
We can bridge all divisions, heal old wounds,
5 فروری 2019 کو یہ بیان سامنے آیا کہ ہم پرانی تقسیم پاٹ سکتے ہیں، پرانے زخموں کو مندمل کر سکتے ہیں اور نئے اتحاد بنا سکتے ہیں، لیکن یہ جذبہ شاذ ہی سچ ثابت ہوا، کیونکہ ایک جماعت یعنی کہ ڈیموکریٹس کی ایوان میں اکثریت تھی، جبکہ دوسری جماعت ریپبلکنز سینٹ میں اکثریت رکھتے تھے۔ سابق سینیٹر کیپری کافارو کا امریکی ریاست اوہایو سے تعلق ہے۔ امریکن یونیورسٹی سے وابستہ کیپری کافارو نے اسکائپ کے ذریعے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہر شخص دوسرے کو مردے الزام ٹھہراتا ہے، اور اس کے نتیجے میں تعطل جاری رہا، پالیسی معاملات میں بھی پیش رفت نہ ہوئی، جبکہ امریکی عوام سیاسی طور پر پیش رفت کی امید کر رہے تھے۔ دسمبر کے وسط تک کانگریس نے 90 بلوں کی منظوری دی، جو قانون کی شکل اختیار کر گئے، اور یہ امریکہ کی جدید تاریخ میں کارکردگی کے اعتبار سے کم ترین سال تھا۔ ان 90 قوانین میں سے بیشتر کا تعلق معمولی اور چھوٹے چھوٹے معاملات سے تھا، جیسا کہ امریکہ کے ڈاک خانوں کو نئے نام دینا۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے اسٹیون بیلٹ کا کہنا ہے کہ قانون سازوں نے متعدد بل متعارف تو کرائے۔
The fact that they're sitting there and not moving is reflective of the differences in philosophy and again the divisions۔
جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے وابستہ اسٹیون بیلٹ کہہ رہے ہیں کہ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ ایوان میں موجود ہیں، اور پیش رفت نہ ہونے کی وجہ نقطہ نظر کے اختلافات ہیں، جس سے تقسیم پیدا ہوتی ہے، جو اس ملک میں ہماری کانگریس میں ہر جگہ دکھائی دیتی ہے، اور اب ہر شخص کو آئندہ انتخاب کا انتظار ہے۔ اس سال تعطل میں اضافے کی وجہ مواخذے کی سماعتیں بھی رہیں، جن کا ہدف صدر ٹرمپ تھے۔
ڈیموکریٹ
نمائندے جیرلڈ نیڈلر کہتے ہیں کہ امریکہ میں یہ تصوری محال ہے کہ کوئی صدر عامر ہو۔ دوسری جانب مبصرین کو اس وقت حیرت ہوئی جب ایوان نے انہی حالات میں صدر ٹرمپ سے یو ایس ایم سی اے کی منظوری پر اتفاق کروا لیا۔ یہ کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ ایک بڑا تجارتی سمجھوتا ہے۔ اس سال جو مسودات قانون تعطل کا شکار ہوئے وہ امیگریشن اور ہیلتھ کیئر سے متعلق تھے۔ تاہم سال کے آخر میں بجٹ اخراجات میں گن سیفٹی کے لیے فنڈز، سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے فنڈز مختص ہوئے، جبکہ تمباکو نوشی سے متعلق چیزوں کی خرید کے لیے عمر کی حد بھی 21 سال مقرر کی گئی۔ جہاں تک بین الاقوامی معاملات کا تعلق ہے، 2019 میں نئے قوانین متعارف ہوئے، جن میں ہانگ کانگ میں انسانی حقوق اور حق کے خود ارادیت کو فروغ دینے کی بات ہوئی۔ اس کے علاوہ ایغور ہیومن رائٹس ایکٹ کی منظوری بھی دونوں ایوانوں سے ہوئی۔ پھر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، انگلستان، فرانس، اسپین اور اٹلی کو فوجی ساز و سامان کی فروخت پر پابندی کی کوششیں ناکام رہیں کیونکہ صدر نے ان کے لیے اپنا ویٹو کا حق استعمال کیا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ کانگریس کی کارکردگی جنوری میں ختم ہو سکتی ہے کیونکہ واشنگٹن کی نگاہیں اب 2020 کے انتخابات پر ہیں۔ بیچ جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے، رائے دیجئے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
ہمارے آج کے اس شو کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر نک آئیوانوف۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے بلٹنز کے ساتھ آپ کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا، اور پروگرام سنیے گا چہارنگ۔